الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اكتظى. رواه البخاري. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، تعلیم میں، ایمان اور اللہ کی عبادت کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ زور اور اہتمام ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک اور خاص کر کمزوروں اور حاجت مندوں کی خدمت اور اعانت اور مدد پر بڑا زور دیا گیا ہے. اخلاق کے باب کے اندر بھی یہی ہے چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں ہیں کہ حسن سلوک، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خائی، شفقت. اور معاملات کے سلسلے کے اندر بھی اللہ کے نبی کی کچھ ایسی ہی ارشادات ہیں کہ جب تم کسی سے معاملہ کرو تو اس میں اللہ کے بندوں کی خیر خائی پیش نظر ہو، ان کی خیر خائی پیش نظر ہو. لین دین ہو، قرض ہو، جو بھی معاملات ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت، شفقت، اس کی ترغیب دی ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کرے گا تو وہ ارحم الراحمین کی خاص رحمت کا مستحق بنے گا. حضرت جابر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے میں، خریدنے میں اور اپنا حق کا مطالبہ کرنے میں نرم اور فراخ دلی سے کام لیتا ہو. بیچنے کے اندر بھی، خریدنے کے اندر بھی اور اپنا حق لینے کے اندر بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہو، اس پر اللہ کی خاص رحمت ہو. بیچنے میں ہاں زیادہ سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا. خریدنے میں زیادہ جیسے کہیں کہ دام کم نہیں کراتا، ہاں اس سامنے والے کو مجبور نہیں کرتا. اور اپنا حق لینے کے اندر بھی نرمی کا معاملہ، تشدد، سختی کا معاملہ نہیں کرتا. اگلی ایک روایت بخاری کی ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایک امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی اور وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا تو اسے پوچھا گیا کہ دنیا میں تو نے کوئی نیک عمل کیا تھا جو تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے؟ اس نے عرض کیا میرے علم میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے میں کہوں کہ یہ میری نجات کا ذریعہ ہے. پھر کہا تم اپنی زندگی پہ ذرا غور تو کرو. اس نے پھر غور کیا، کہا ایسی کوئی چیز نہیں میری زندگی میں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار میں اور خرید و فروخت میں جب معاملہ کرتا تو میرا رویہ ان کے ساتھ درگزر کا اور احسان کا ہوا کرتا تھا. میں پیسے والوں اور اصحاب دولت کو بھی مہلت دے دیتا تھا اور غریبوں اور مفلسوں کو بھی معاف کر دیتا تھا، تو اللہ نے اس شخص کے لیے جنت کے داخلے کا حکم دے دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا، ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے پاس نجات کا کوئی خاص عمل نہیں تھا لیکن یہ ایک عمل بہت بڑا تھا جو اس کی نظروں میں یہ معمولی تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان احق بذا منک تجاوزوا عن عبدی، کہ اللہ اس شخص نے فرمایا کہ احسان اور درگزر کا جو معاملہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا ہے، یہ کریمانہ رویہ میرے لیے زیادہ سزاوار ہے. جب تو نے میرے بندوں کے ساتھ یہ کریمانہ معاملہ کیا ہے، احسان کا معاملہ کیا ہے، تو میں اس کا زیادہ سزاوار ہوں کہ میں تجھے معاف کر دوں اور تجھ سے درگزر والا معاملہ کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاملات میں نرمی اور احسان اور جسے کہیں کہ شفقت اور خیرخواہی کا معاملہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں کے پاس مال ہے اور ان سے وصول کر کے لے کے آؤ، اور ان میں جو غریب اور مفلس ہو اس سے درگزر کر دینا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کل قیامت میں اللہ مجھ سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس سے بھی درگزر کا معاملہ فرما دیا۔ ابو قتادہ فرمانے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من انذر معسرا او وضع عنہ انجاہ اللہ من کرب یوم القیامہ، کہ جس بندے نے کسی غریب تنگ دست کو مہلت دی اور اپنا مطالبہ کل یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا، اللہ قیامت کے دن تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس بندے کو نجات عطا فرما دے گا۔ ابو الیسر فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی غریب تنگ دست کو مہلت دے دے یا معاف کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ رحمت میں لے لے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو قرضہ دے اور پھر اس قرضے میں مہلت دے دے، تو جب تک مہلت دی ہر روز دن کے لحاظ سے اسے اللہ صدقے کا ثواب دیتا رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے معاملات میں نرمی کرنے کا۔ ایک تو وہ نا جو عادی ہے اس سلسلے کا مجرم ہے، جس کا مزاج ہی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ دینا، یہ تو زیادتی ہے۔ لیکن ایک آدمی واقعی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، اور کوئی شخص صاحب حیثیت اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، گویا کل قیامت میں اپنے لیے وہ آسانیوں کا سامان کر رہا ہے۔ بلکہ جس قدر خلوص ہوگا ہو سکتا ہے یہی عمل کل قیامت میں اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت ابو امامہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جنت میں داخل ہوا اور اس نے دروازے پہ لکھا ہوا پڑھا جو صدقہ دیتا ہے اسے اللہ 10 گنا اجر دیتا ہے، اور جو قرضہ دیتا ہے اللہ اسے 18 گنا اجر دیتا ہے۔ محدثین نے لکھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ صدقہ اس کو بھی دے دیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن قرض تو مانگتا ہی وہی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ بسا اوقات قرض لینے والا اپنی عزت نفس بچانے کے لیے صدقہ بھی نہیں لیتا، زکوٰۃ بھی نہیں لیتا، لیکن اپنی ضرورتیں قرض کے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو اللہ اسے 18 گنا ثواب عطا فرمائے گا، یہ اسے اجر ملتا رہے گا۔ تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ترغیب دی کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے، حاجت مندوں کی رعایت رکھی جائے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، شفقت کا معاملہ کیا جائے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کو بھی تنبیہ فرمائی، اس کو بھی تنبیہ فرمائی، اور اس سے بھی یہ کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے تو اپنا قرض ادا کر دے، جس قدر جلد ہو سکے، اس لیے کہ اگر اس بوجھ کو اپنے ذمے سے نہیں لگائے گا اتارے گا تو خدا نہ خواستہ اس حال میں موت آ گئی تو آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بلکہ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسا سنگین معاملہ ہے کہ بس اوقات ناقابل معافی گناہ ہے۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوا ایک میت آئی اور پتہ چلا کہ اس شخص پہ قرضہ ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، یہ آپ کی طرف سے آخری درجے کی تنبیہ ہے قرض لینے والے کو. صاحب حیثیت سے کہا دو خیال کرو. لیکن جو لے رہا ہے یا لینے کے بعد نہ دینے کی نیت ہے, ہاں نہ دینے کی نیت ہے, اس کو تنبیہ فرمائی کہ اس حال میں اگر موت آ گئی تو کل قیامت میں یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور بس اوقات حضور کے رویہ اتنا شدید رہا ہے کہ پتہ چلا یہ شخص پہ قرضہ ہے, حضور نے فرمایا لے جاؤ میں جنازہ نہیں پڑھتا. کس قدر سخت بات ہے. تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آدم الذنوب عند اللہ ان یلقاہ عبد بعد الکبائر التي نہى اللہ عنہا ان یموت رجل وعلیہ دین لا یدعو له قضاء. فرمایا کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے وہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پہ قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا سامان بھی چھوڑ کر نہ گیا ہو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی قرض, اور یہاں صرف اسٹیٹس بڑھانے کے لیے ہاں قرض لیتے ہیں اور وہ بھی سود کا لیتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے میاں جہاں سے قرض لینا جائز ہے سود نہیں ہے وہاں بھی پسندیدہ نہیں ہے. گاڑی بدلی کرنی ہے قسطوں پہ لے گا, ارے میاں مر گیا اس حال میں تو صرف اسٹیٹس بڑھانے کے لیے معیار زندگی پتہ چلے کھاتا پیتا آدمی ہے. معاملہ یہ کہ سب کچھ بینک میں رکھوایا بیٹھا ہے, ہاں اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا ہے, جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. لیکن صرف یہ کہ مارکیٹ میں پتہ چلے کہ اس کے پاس دو فیکٹریاں ہیں, ایک اپنے مال سے لگا سکتا ہے لیکن دو لگانی ہے, ایک سود سے لے رہا ہے, ہاں دو اپنے پیسوں سے لگا سکتا ہے لیکن تیسری بھی لگانی ہے بینک سے لے کر. تو میرے عزیزو عام جائز قرضہ لینا, ہاں اسے کہیں کہ غیر سودی قرضہ لینا وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. چے جائے کہ سودی قرض لینا وہ تو اللہ سے اعلان جنگ ہے, غیر سودی قرض یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اس حال میں مر جائے پھر کیا ہوگا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹس کا ایک دوڑ ہے اور اس کے لیے نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص مقروض نظر آتا ہے, اپنے چادر سے زیادہ اس نے پاؤں پھیلائے ہوئی ہیں, اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے ہوئے. گاڑی کروڑوں کی لاکھوں کی ہونی چاہیے اور ہر نیا جسے کہیں کہ سال میں ایک نئی گاڑی ہونی چاہیے, اور کہاں سے آ رہی ہے بینک سے آ رہی ہے, بینک سے آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. بھائی اللہ کے راستے میں کوئی جان دے دے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. لیکن فرمایا اس شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ معاف فرما دے گا اس شہادت کی برکت سے. لیکن اگر یہ شخص مقروض ہے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے. اگر اس کے ذمے قرض ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. ابو قتادہ فرمان لگے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ارائید ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر یکفر اللہ عنی خطایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام فلما ادبر نادہ فقال نام الا الدین کذلک قال جبرائیل. ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور استقامت کے ساتھ لڑوں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے میدان میں جاؤں اور میدان سے بھاگوں گی بھی نہیں, کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ شخص پیٹ پھیر کے جانے لگا, اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی سنو سنو سارے معاف ہو جائیں گے, قرض معاف نہیں ہوگا, جبرائیل آیا ہے مجھے یہ بتا کر گیا ہے قرض معاف نہیں ہو. تو میرے عزیزو روکھا سوکھا کھا لیں لیکن قرض نہ لیا جائے. ہاں کوئی بہت مجبوری ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن انتہائی مجبوری کی حالت میں, فاقے ہیں گھر پہ ہاں اور سفید پوش ہے, زکوٰۃ بھی نہیں لیتا صدقہ بھی نہیں لیتا, اس مجبوری کی وجہ سے وہ کچھ اپنی عزت نفس بچانے کے لیے کسی سے قرض لے لیتا ہے, اللہ کے نبی نے لیا لیکن زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، زندگی کا اسٹیٹس بچانے کے لیے نہیں، زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، خواہشات کی فرض پوری کرنے کے لیے نہیں. ہاں یہاں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، سنت کے مطابق شادی ہو سکتی ہے، لیکن لاکھوں لگانا ہی ضروری ہے کیا؟ لاکھوں لگانا تو اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا بھائی. حد الامکان آدمی اپنے خرچوں، اپنے آمدنی کے اندر اپنے اخراجات رکھے. بلکہ اچھا اور بہتر یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اختیار میں آمدنی نہیں ہے اور خرچ انسان کے اختیار میں، چاہے تو کہیں 2 روپے لگا دے، چاہے تو وہاں 1 روپے لگا دے، کپڑا بجائے 1000 کے پہننے کے 500 کا پہن سکتا ہے، یہ اختیار میں ہے، اور بڑھیا کھانے کے بجائے سادہ کھانے پہ گزارا کر سکتا ہے، خرچ اختیار میں ہے. لیکن آمدنی اختیار میں نہیں ہے کہ میری دکان میں آج خریدار آئے ہی آئے، کہاں، کس کے اختیار میں؟ میں تو دکان کھول سکتا ہوں، کسی کو کہہ تو نہیں سکتا کہ میری دکان سے ہی خریدنا ہے. تو آمدنی چونکہ اختیار میں نہیں، خرچ اختیار میں ہے، اس لیے فرما خرچ کنٹرول کر لو، اپنے اخراجات کنٹرول کر لو، اور جو ضروریات زندگی ہیں بس اسی کے اندر زندگی گزارو. اور سچ یہ ہے میرے عزیزو، ایک مرتبہ زندگی کا معیار اوپر ہو جائے نا، پھر نیچے آنا بڑا مشکل ہے. اسکوٹر والا جب کار پہ چلا جائے اور پھر کہو اسکوٹر پہ آ جا، مر جائے گا، سائیکل پہ نہیں آئے گا. ہاں قرضہ لے لے گا اس گاڑی کو برقرار رکھنے کے لیے، غلط راستے تلاش کرے گا اس گاڑی کو برقرار رکھنے کے لیے. اوپر جانا آسان ہے، سائیکل سے اسکوٹر پہ پہنچ گیا، اسکوٹر سے گاڑی پہ پہنچ گیا، لیکن اب نیچے آنا بہت مشکل، ناک کٹتی ہے، کہتا ہے ناک کٹ جائے گی. تو بھائی ایک زندگی کا ایک سطح ہو، میانہ روی زندگی کا رہو، تو پھر آدمی پریشان نہیں ہوتا، پھر آدمی پریشان نہیں ہوتا. تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ.